بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاں متن پر پچھنا لگواتے تھے, سینگی لگواتے تھے. یہ ہاں متن کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا ایک معنی کرتے ہیں سر, کوئی آپ اپنے سر مبارک کے اوپر پچھنا لگواتے تھے. دوسرا معنی اس کا کرتے ہیں کھوپری, اور کھوپری ہمارے یہاں کہتے ہیں سر کے اوپر کٹورے کی شکل میں ہڈی جو ہوتی ہے الٹی, وہ. تو گویا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھنا لگواتے تھے, اور دونوں کندھوں کے درمیان بھی پچھنا لگواتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے کہ جس نے ان خونوں میں سے کچھ خون نکال دیا, من تبعیزیہ, دیما جمع ہے, جس نے ان خونوں میں سے کچھ خون نکال دیا تو پھر کوئی نقصان نہیں دے گا کہ کسی چیز کے ذریعے کسی چیز کی دوا نہ کراوے, کسی چیز کے ذریعے کسی چیز کی دوا نہ کراوے تو ابھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو. یہ دو چیز کا پچھنا, ایک سر پر پچھنا لگوایا, حجامہ کرایا, اور دو کندھوں کے درمیان کے اندر پچھنا لگایا, ہجامہ کروایا. تو یہ اتنا مفید ترین علاج ہے کہ آئندہ پھر کسی بیماری کے لیے علاج کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. پہلے بھی شیئن سے دوا, دوسرے لی شیئن سے بیماری مراد ہے کہ آئندہ پھر کسی بھی بیماری کے لیے کسی بھی طرح کی دوا علاج کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو ہے من احراق, باشرہ کہتے ہیں فاسد خون نکال دینا مراد ہے. ظاہر بات ہے کہ سر مبارک سے فاسد خون نکل جائے گا تو سر تو پوری باڈی کے اندر مین جگہ ہے, تو پھر پوری باڈی میں تندرستی رہے گی. باشرہ کہتے ہیں کہ احراق سے مراد ہے زیادہ مقدار میں خون نکالنا. زیادہ مقدار کا مطلب مفضی للہلاکت نہیں, بلکہ کچھ اچھی خاصی مقدار نکال دیا جاوے. تو خون کا جو جوش ہوتا ہے وہ قابو میں آ جائے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ مطلق خون نکالنا مراد ہے. جی.
وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ولده من وقت كان به رواه ابو داود رحمه الله.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ورق کلہو مبارک پر وس ان کی وجہ سے پچھنا لگوایا, ہجامہ کروایا. وس ان کا ایک معنی ہے پیر پر موچ آ جانا, دوسرا معنی آتا ہے ایسا چوٹ لگنا کہ جو گوشت پر چوٹ لگے اور ہڈی تک چوٹ نہ پہنچے. یعنی گوشت میں چوٹ آئی جس سے گوشت میں درد ہو رہا ہے लेकिन हड्डी तक वो दर्द न पहुंचे ऐसी चोट को वस उनके लफ्ज से ताबीर करते हैं। तो पैर मुबारक में चोट आ गई तो करीब में कोलू मुबारक है, हुजूर ने वहां पर हिजामा करवाया जी।
عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمره بالطهر أمتك بالحجامة رواه الترمذي وابن ماجه رحمه الله وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات کی بات بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جس جماعت پر سے بھی گزرے تو فرشتے کی ہر جماعت نے حضور کو یہ ترغیب دی کہ آپ اپنی امت کو یہ بتلا دو کہ وہ پچھنے کا اہتمام کرے، ہجامہ کو لازم پکڑے۔ دیکھو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اسی لیے امروہ کا لفظ آیا۔ ملائکہ تو قاصد ہے، اصل حکم ہے باری تعالیٰ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امر جو ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ کسی کو آرڈر کیا جائے، ہمیشہ اس معنی میں ہوتا نہیں ہے، امر برائے درخواست بھی آتا ہے۔ تو ملائکہ نے درخواست کی کہ آپ اپنی امت کو پچھنا اور ہجامہ لازم پکڑنے کے لیے فرما دیجئے۔ خون بدن میں خراب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے اس کا علاج ہے خون نکال دینا۔ بدن میں خون فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کو نکال دیں گے تو بیماری میں شفا ہو جائے گی۔ نمبر دو، حجامہ اور رگ کھلوانا، تو کہا جن علاقوں کے اندر گرمی کا ماحول زیادہ ہوتا ہے وہاں حجامہ زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ گرمی کے علاقے میں لوگوں کا خون پتلا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، بدن کی سطح تک سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کو باہر نکالنے کے لیے حجامہ مفید ہے۔ جن علاقوں میں سردی زیادہ ہوا کرتی ہے وہاں پر رگ کھلوانا زیادہ مفید ہوا کرتا ہے۔ تو علاقے کے حالات کے اعتبار سے بھی یہ عمل کیا جاوے۔ بہرحال حجامہ مفید عمل ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے بعض حضرات نے امت سے مراد امت عرب الحجازی مراد لی ہے کہ جو لوگ عرب میں رہتے ہیں، چونکہ وہ گرم علاقے میں رہتے ہیں، اسی لیے ان حجازی عرب امت کو کہو کہ وہ حجامے کو لازم پکڑے۔ اور بعض شعرا کہتے ہیں کہ پوری امت کے لیے یہ حکم عام ہے جی۔
وعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه ان طبيبا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ستة يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، رواه داود رحمه الله۔
حضرت عبد الرحمن ابن عثمان کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا مینڈک دوا میں ڈالنے کے لیے، کہ بھائی میں اپنی دوا میں مینڈک کو استعمال کر سکتا ہوں۔ دراصل زمانے جاہلیت میں دوا میں مینڈک کو استعمال کرتے تھے، اسی لیے اسلام میں اس کا کیا حکم ہے वो पूछने के लिए इन्होंने वो मालूम करने के लिए सवाल किया कि जाहिलियत में तो लोग मेंढक को दवा में इस्तेमाल करते ही है, लेकिन इस्लामी एतबार से दवा में मेंढक को इस्तेमाल करना कैसा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को मारने से मना फरमाया। अब ये जो मारने से मना फरमाया, इसका मतलब ये है कि दवा में इस्तेमाल करने से मना फरमाया कि दवा के अंदर मेंढक को इस्तेमाल मत करो। अब ये ममानात की इल्लत या तो मेंढक का हराम होना है, या तो मेंढक का नापाक होना है, या ये कि मेंढक को तबीयत नफरत करती है। अगर किसी को पता चल जाए कि दाल में मेंढक है तो कौन खाएगा उस दाल को। इसी तरीके से जो है किसी दवा में मेंढक का पता चल जाए तो कौन खाएगा, नफरत करेगा। तो उसकी खबासत की वजह से लोग उसको पसंद करते नहीं हैं। बाकी ये है कि नफ्से दवा के लिए पाकीज़ा हलाल जानवर को कत्ल करना जायज़ है। तो फिर अगर मेंढक के अंदर कोई बात होती तो उसको इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती, वरना मेंढक अगर तकलीफ देता हो, मुझी हो, तो ऐसे दवा के बगैर इसको कत्ल करना कोई ममनू नहीं है। और जिनको मारने की इजाज़त दी गई है शरीयत में, उसमें भी ये आता है। तो नफ्से कत्ल का मसला नहीं है, कत्ल करके दवा में इस्तेमाल करने का ये मसला है। और आजकल तो बहुत से तिब्बी तजर्बात मेंढकों के ऊपर होते हैं। जी
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأقنعين والكاهن رواه أبو داود رحمه الله وزاد الترمذي وابن ماجه رحمه الله وكان يحتجم في 17 و19 و21.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن کی دونوں رگوں میں مونڈوں کے درمیان میں پچھنا لگواتے تھے، گردن کی دونوں جانب، اخدعینی اور کاہل، یہ بھی دو کندھوں کے درمیان کی جگہ کہی جاتی ہے۔ تو دونوں کو ملا کر کے بھی یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ گردن کی دونوں رگوں میں، مونڈوں کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ کرواتے تھے۔ تو اخدع واحد، اخدعینی تثنیہ، گردن کی دونوں جانب کے اندر جو رگ ہے، اور کاہل، دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ۔ یہاں یہ مسنون پچھنا ہجامہ کی جگہ ہے، یہاں کروا لینا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 اور 19 اور 21 تاریخ میں پچھنا لگواتے تھے۔ حکمت پہلے ہو چکی ہے۔ جی
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستحب الحجامۃ ل17 و19 و21 رواہ فی شرح السنہ۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ پسند فرماتے تھے 17ویں 19ویں اور 21ویں تاریخوں میں۔ حکمت شارع کو معلوم، ایک حکمت پہلے بتلا دی تھی۔ جی
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتجم ل17 و19 و21 كان شفاء من كل داء رواه ابو داود رحمه الله۔
حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی نقل کرتے ہیں کہ جو 17 تاریخ 19 تاریخ 21 تاریخ میں پچھنا لگواوے تو تمام بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے. یہ ترغیب ہے. بعض کہتے ہیں کہ تاکید ہے کہ ان تاریخوں میں پچھنا لگاؤ, یا رغبت دلائی جا رہی ہے کہ ان تاریخوں میں پچھنا لگاؤ, ان تاریخوں میں خون اعتدال پر ہوتا ہے اسی لیے پچھنا لگانا زیادہ مفید ہے. جی.
وعن طلحة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يبقى. رواه أبو داود رحمه
الله. پچھلی روایت میں بھی کانا شفاء ہونا چاہیے. حضرت قبشہ کہتی ہے کہ میرے والد حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیملی والوں کو منگل کے دن ہجامہ کرنے سے منع کرتے تھے کہ منگل کو ہجامہ نہیں کرنے کا, اور ابا جان یوں خیال کرتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے. تو یز امو کا جو لفظ آیا ہے نا, یہ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ حضور سے نقل کرتے ہیں یا اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں, تو شک ہو گیا اس لیے یز امو کا لفظ استعمال کیا تاکہ روایت موقوف علی صحابی ہو جائے, مرفوع نہ ہوئے, احتیاط. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ منگل کا دن یہ خون کا دن ہے, اس منگل کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں خون بند نہیں ہوتا ہے. یعنی منگل کا دن ایسا ہے خون خرابے کا دن. کہتے ہیں کہ حابیل کا قتل بھی منگل کو ہوا تھا, اسی لیے اس دن کو خون خرابے کا دن کہا جاتا ہے. تو کہا اگر منگل کے اندر کسی کو زخم آیا, ہجامہ کرایا, فسد کھلوائی, اور وہ گھڑی وہی ہے کہ جس کے اندر خون خرابے کی گھڑی ہے, تو پھر وہ رگ کٹے گی یا ہجامہ ہوگا تو خون بند ہی نہیں ہوگا, چالو ہی ہو جائے گا, چالو ہی رہے گا, اور وہ انسان کو ضعیف کر ڈالے گا یا مار ڈالے گا. اسی لیے منگل کے دن ہجامہ نہیں کرانے کا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی, جیسے جمعہ کو آتا ہے نا ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی, تو یہ منگل کو ایک گھڑی خون خرابے کی, اسی لیے منگل کے دن پچھنا نہیں لگوانے کا. چلو. امام زہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت نقل کرتے ہیں کہ جس آدمی نے بودھ کے دن یا سنیچر کے دن ہجامہ کرایا اور اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو وہ اپنی ذات کو ہی لانتان ملامت کرے, اپنی ذات ہی کو ملامت کرے. کیا مطلب؟ کہ بودھ اور سنیچر کو ہجامہ نہیں کرانا چاہیے. اگر بودھ یا سنیچر کو ہجامہ کرایا اور تکلیف ہو گئی تو خود قصوروار ہے. کیوں بودھ اور سنیچر کو تو نے کروایا تھا؟ اپنی ذات کو ہی تو ڈانٹنا کہ کیوں تو نے بودھ سنیچر کو کرایا, اس لیے تجھے یہ تکلیف ہوئی ہے. اپنی ذات کے اوپر تو ملامت کرنا. جی. امام زہری رحمہ اللہ مرسل روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حجامہ لگوایا یا بدن پر کسی جگہ پر لیپ کر آیا سنیچر یا بوت کے دن پھر اس کو کوئی بیماری ہو گئی تو وہ اپنی ذات ہی کو ملامت کرے. دیکھو یہاں لفظ وضحن آیا ہے. وضحن کا معنی عام طور پر کرتے ہیں کوڑ کی بیماری کے, اور اس کو کوڑ کی بیماری کو وضحن کیوں کہتے ہیں؟ وضحن کے معنی کسی چیز کا واضح ہو جانا, ظاہر ہو جانا, کھل جانا. اور کوڑ کی بیماری میں کلر آدمی کا کھل جاتا ہے, ظاہر ہو جاتا ہے, اسی لیے اس کو یہ معنی کرتے ہیں. دراصل کہتے یوں ہیں کہ سنیچر یا بوت کے دن اگر تم نے پچھنا کرایا تو خون اتنا بہ جائے گا, اتنا بہ جائے گا کہ بدن میں خون ہی نہیں رہے گا اور بدن سفید سفید پڑ جائے گا. دیکھو یہ بدن کے اندر جو لالاش ہے, لال رنگ مائل ہے, وہ خون کی وجہ سے ہے. خون نکل جاتا ہے تو پھر یہ چمڑی فیکی پڑ جاتی ہے, سفید پڑ جاتی ہے. اسی لیے ایسے آدمی کو کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے. یہ ہے فی الوضح کا مطلب. چلو.
وعن زینب بنت امرأت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ رأى فی عنقی خیطا فقال ما هذا فقلت خیط لقی لی فیه قالت فأخذه فقطعه ثم قال انتم آل عبد اللہ رضی اللہ عنہ عبد اللہ رضی اللہ عنہ لأغنياء عن شركي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والدمائم والدولة شرك فقلت لما تقول هذا هكذا لقد كانت عيني تقلب وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت فقال عبد الله رضي الله عنه إنما ذلك عمل الشيطان كان
ينخسها بيده
فقال عبد الله رضي الله عنه إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقي كف عنها إنما كان إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رواه أبو داود رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ زینب کہتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرے گلے کے اندر داغا دیکھا, خیتن یعنی وہ مخصوص قسم کا دھاگا, پیلا, لال پیلا, کالا, جو گرہ لگا کر کے جنتر منتر گلے میں ڈالتے ہیں وہ دھاگا. تو مجھے پوچھا کہ زینب یہ دھاگا کا ہی کہا؟ تو میں نے کہا کہ یہ ایسا دھاگا ہے جس میں میرے لیے منتر پڑا گیا ہے, یعنی مجھے پھونک مار کے دم کر کے کسی نے دیا ہے. تو راویہ حضرت زینب کہتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ دھاگا لیا نے توڑ ڈالا, دھاگا لے کر توڑ ڈالا, نہیں انل منکر ایسے ہی کرنے کا, بلید توڑ ڈالا. پھر کیا فرمایا؟ اے عبداللہ کے گھر والو, یعنی عبداللہ ابن مسعود کی فیملی والو, تم لوگ شرک سے بے تعلق ہو, تمہارا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا مطلب شرک سے تعلق نہ ہونے کا؟ یعنی تم عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی رسول کے گھر والے ہو کر کے مشرکین جیسے کام تم کرو, تمہیں ایسے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کیا دورے دھاگے کی ضرورت؟ یہ دورے دھاگے دوسرے کرے, تم لوگوں کو دورے دھاگے کی کائی کو ضرورت ہے؟ یہ ہے اس کا مطلب. جیسے کہہ رہے کہ بھائی وہ آپ فلاں باپو کے یہاں کیوں گئے, تم تو ایک مفتی کے گھر والے ہو اور تم باپو کے یہاں گئے اس طریقے سے, لباڑ باپو کے یہاں اس طریقے سے. کہ بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھرانے کے لوگ, تم کو یہ مشرکوں جیسے دورے دھاگے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے تنبیہ کا مطلب. نمبر دو, اس زمانے میں شیاطین اور بتوں کے نام سے پھوک مار کر کے دھاگا تیار کیا جاتا تھا، اس لیے حضرت نے توڑ بھی دیا اور زبانی تنبیہ بھی فرمائی۔ تو شرک کا مطلب ہے بت، شیطان کے نام سے منتر جنتر پڑھ کے دم کرنا۔ نمبر تین، اس طرح دھاگے گلے میں باندھنے سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے کہ اس کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں، سبب قوی سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی بیمار ڈھیلا ڈھالا چل رہا تھا، تو آج پوچھا تھا کہ بہت بیمار ہوں، کل پوچھا کہ میں تو ایک دم اچھا ہو گیا۔ کیوں اچھا ہوا؟ پھلانے باپو نے وہ دھاگا بنا کے دیا نے، گلے میں ڈالا نے، میں تو اچھا۔ تو اس دھاگے کو مؤثر حقیقی سمجھ رہا ہے، شفا کے لیے سبب قوی سمجھ رہا ہے، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے توڑ ٹاڑ کے ختم کر ڈالا۔ نمبر چار، یہاں دھاگا شرک خفی مراد ہے۔ شرک خفی یعنی اللہ تعالی پر تم نے توکل کو چھوڑ کر کے یہ کیا، دورے دھاگے کے چکر میں پڑ گئے تم۔ توکل اللہ اپناؤ، یہ اللہ پر توکل چھوڑ کر کے دھارے دھاگے دورے کے چکر میں تم کب سے پڑ گئے؟ یہ اس طرح حضرت ابن مسعود نے تنبیہ فرمائی۔ پانچ، ایمان کی دولت سے اللہ نے کفر اور کفریات سے تم کو دور کر دیا۔ جاہلیت کے زمانے میں سب کرتے تھے، تم بتوں کے پاس جاتے تھے، کفریا شرکیا منتر والے کے پاس بھی جاتے تھے، گدھا پیر پر بھی جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اب اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، کفر اور کفریات سے نجات عطا فرمائی، پھر اب یہ دورے دھاگے کے چکر کے اندر پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیماری دور کرنے کے لیے شرکیا ذرائع، شرکیا اسباب یہ بالکل مناسب نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس دور کے اندر رکیات شرکیات ہوا کرتے تھے، اسی لیے ابن مسعود نے اس قدر سخت تنبیہ فرمائی۔ پھر کیا فرمایا؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا یہ جھاڑ پھونک، والتمائم تمیمتن کی جمع۔ تمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ گلے میں مڑکے لٹکانا، گجراتی میں مڑکے بولتے ہیں، اردو میں من کے بولتے ہیں، وہ گلے کے اندر وہ گول گول ڈیزائننگ والے، لکیروں والے، تراشیدہ من کے گلے کے اندر ڈالے جاتے ہیں، وہ ہے تمیمہ۔ تمائم اس کی جمع، خاص طور پر عورتیں بچوں کے گلے کے اندر وہ لٹکایا کرتی تھی۔ اور ایک معنی ہے اس کا شرکیہ عملیات پر مشتمل تعویذ، شرکیہ عملیات پر مشتمل تعویذ، وہ بھی تمائم اور تمیمہ کہلاتی ہے۔ تو کہا ایک تو جھاڑ پھونک، منتر کے من کے تولہ، تولہ کس کو بولتے ہیں؟ تیولہ کہتے ہیں، کہ اس کا معنی آتا ہے تیولہ کا تیولتن، جادو کی ایک قسم ہے، یہ بھی سحر کی ایک قسم ہے تیولتن۔ دھاگے پر یا کاغذ کے اوپر یہ عمل کیا جاتا ہے کسی کو مٹھی میں کرنے کے لیے۔ آپ چاہتے ہو کہ فلاں سے محبت ہو جائے، کسی مرد سے یا کسی عورت سے، تو اس کے لیے یہ تیولا کا عمل کیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جھاڑ پھونک، یہ من کے، یہ تیولا کا عمل شرک کے اقسام میں سے ہیں، چونکہ وہ جھاڑ پھونک سب کفریہ کلمات والے ہوتے تھے. فقلتو، تو میں نے کہا حضرت آپ کیوں ایسا سب کہتے ہو، لم تقولوا ہکذا، یعنی مجھے تو منتر سے فائدہ ہوتا ہے اور آپ اس سے بچنے کے لیے فرما رہے ہو. لم تقولوا ہکذا کا کیا مطلب، مجھے تو منتر ونتر سے فائدہ ہوتا ہے لیکن آپ کیوں اس سے بچنے کے لیے مجھے تاکید فرما رہے ہو. پھر ایک تجربہ بیان کیا، دیکھو، لقد کانت عینی تکذف، میری آنکھ نکل پڑی تھی، یعنی میری آنکھ میں بہت درد ہو رہا تھا، میری آنکھ نکل پڑی تھی، اور میں فلانے یہودی کے یہاں آیا جایا کرتی تھی، وکنتو، اور میں فلانے یہودی باپو کے یہاں آیا جایا کرتی تھی، کہ فلاں ایک یہودی کا نام لیا، اس کے یہاں میرا جانا آنا تھا. فَإِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ، جب اس یہودی باپو نے منتر سے دم کیا تو آنکھ میں سکون ہو گیا. فَإِذَا رَقَاهَا، یہودی باپو نے آنکھ میں منتر پڑا تو سکنت، آنکھ میں اچھا ہو گیا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے زوجہ محترمہ کی یہ بات سنی تو کیا فرمانے لگے، انما ذالک عمل الشیطان، یہ تو سب شیطان کے کارستان ہے، یہ سب شیطان کے کارستان ہے. یہ ترجمہ کرو، شیطان کی منظم منصوبہ بندی ہے، شیطان کی منظم منصوبہ بندی ہے عقائد اور اعمال کو خراب کرنے کے لیے. بھائی کیسے شیطان کی منظم منصوبہ بندی، کیسے شیطان کا جو ہے کارستان؟ پہلے بھی یہ بات گزری ہے، وہ ہوتا کیا ہے کہ شیطان تمہاری آنکھ میں کھرچتا ہے، کہتے ہیں کہ کھونچا رہا ہے، تو اردو میں کہتے کھونچتا ہے، کہ شیطان تمہاری آنکھ کے اندر کھونچتا رہتا ہے. اب وہ یہودی جب شیطان خوش ہوئے ایسے کلمات کے ذریعے رکیا پڑتا ہے تو شیطان اپنا کام روک لیتا ہے اور تم کو اچھا ہو جاتا ہے. تو کہا اصل تو وہ تمہاری آنکھ میں تکلیف ہوئی، وہ کیسے ہوئی؟ شیطان نے تمہاری آنکھ کے اندر کھونچا مارا جس سے تمہاری آنکھ میں تکلیف ہو رہی تھی. پھر جب اس یہودی نے اس شیطان کو خوش کرنے والا رقیہ پڑا تو شیطان نے اپنا کام روک دیا اور تم کو شفا ہو گئی. یہ ہے جیسے آج کل کیا ہوتا ہے، سب سیٹنگ جلدی ہے، ڈاکٹر کی، لیبورٹری والوں کی، میڈیکل اسٹور والوں کی، سب کی سیٹنگ، نہ بیمار ہو اس کو بھی بیمار بتلا دینا، لیبورٹری کے رپورٹ میں دو نمبر ہی کرنا، تم جاؤ نا رپورٹ کرانے، کچھ نہیں نکلے تو مجھے آ کے کہنا، جاؤ رپورٹ کراؤ، پیسے بھی خرچ کرو اور بیماری بھی لے کے آؤ، کچھ نہ کچھ رپورٹ میں تو آتا ہی ہے، الٹا سیدھا سیدھا الٹا. وکنتو، تو انہوں نے کہا کہ کان ین خسوہا بیدہ، شیطان اپنے ہاتھ سے کھونچتا تھا، کوچتا تھا، کوچتا تھا، جس کی وجہ سے درد ہوتا تھا. فَإِذَا رُقِيَا، جب یہودی نے وہ منتر پڑا تو شیطان کوچنے سے روک گیا، روکنا بند کر دیا، کوچنا بند کر دیا، اس لیے تمہیں اچھا لگتا ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی زوجہ محترمہ کو بدل بتلایا کہ زوجہ آئندہ تو یہ دعا پڑھنا تو کافی شافی ہو جائے گا. کیا دعا بتلائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعا پڑھا کرتے تھے، اذہب الباس، تکلیف کو دور کر دیجئے، رب الناس، لوگوں کے رب، وشفی، شفا دے دیجئے، انت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے، لا شفا الا شفاؤک، آپ ہی جو شفا دیں گے وہ شفا ہے، شفاء اللہ یغادر السقما، ایسی شفا ہو جاوے کہ بیماری باقی نہ رکھے، بیماری چھوڑے نہیں، بالکل مکمل شفا. بعض مرتبہ بیماری چلی جاتی لیکن اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں. تو کوئی پوچھتا ہے یہ کیا آپ کے بدن پر نشان؟ وہ تو ایک مرتبہ وہ بیماری ہوئی تھی، بیماری تو اچھی ہو گئی لیکن یہ نشان بدن پہ رہ گیا ہے. تو یہ سقمن، لا یغادر سقمن کا کیا مطلب؟ بیماری اس طرح اچھی ہو جاوے کہ اس کا نشان اثر کوئی چیز بدن پر باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں لا یغادر سقمن. جی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشرح کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل، نشرح مت کرنا. کیا چیز ہوتی ہے نشرح؟ نمبر ایک، سفلی عمل ہے ایک، جس کو جنات ڈاکن بھوت لگیلا ہوئے اس کو نکالنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے. نمبر دو، مجنون کے جنون کو دور کرنے کا یہ ایک عمل ہے. نمبر تین، جادو کو دور کرنے کا ایک غلط عمل ہے، وہ نشرح کہلاتا ہے، شیطانی عمل ہے وہ نہیں کرنے کا. زمانے جاہلیت کے اندر بت شیاطین وغیرہ کے استمداد سے یہ عمل کیا جاتا تھا، لہذا یہ عمل مت کرو، منع کر دیا، یہ عمل نہیں کرنے کا بھائی. چلو.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت تريابا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. رواه أبو داود رحمه الله.
بعض مرتبہ کہتے ہیں ایسے کہ تو ایسا کام کرے گا نا تو اب تیرے اندر کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں رہا، تو بے فکرا ہو گیا، تو لاوبال ہو گیا، یہ کام تو کرتا ہے، یہ تیری لاوبالی کی دلیل ہے، تیرے بے فکرا ہونے کی دلیل ہے، تیرے تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کام کے کرنے کے بعد اب تو صحیح راستے پہ رہے گا کہ غلط راستے پہ چلے گا، کچھ کہہ نہیں سکتے. اس طرح کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو بعد میں ہم کہتے ہیں نا اس کو، یہ کام تو نے کیا اختیار کیا، اب تو سیدھی راہ پہ رہے گا کہ نہیں رہے گا کچھ گارنٹی نہیں ہے. پہلے تجھے مدرسے میں ملازمت ملی تھی تو تجھے تکلیف ہوئی نا، اب تو آ گیا جو ہے یہ کال سینٹر کے اوپر، اب یہاں کال سینٹر پر بیٹھ کر کے تو مقول بنے گا یا قائل بنے گا، کیا تیری گارنٹی ہے؟ تو بگڑے گا، صحیح راستے پر رہے گا. اس طرح کا ہم محاورہ بولتے ہیں. تو کچھ کام کے کرنے کے بارے میں پھر لوگوں کا تجزیہ یہ ہوتا ہے، خود انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ اب اس کام کے بعد میں راہ راست پہ رہوں گا، بھٹک جاؤں گا، میں صحیح راہ پہ رہوں گا، غلط راہ پہ چلا جاؤں گا، کوئی گارنٹی نہیں، اب کہاں میں جاؤں گا. اس مفہوم کو سامنے رکھ کر روایت دیکھو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص ہے، یہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر نہیں ہے، یہ بھی بعض نسخوں کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما ابالی ما اتیتو ما آتیتو، یعنی آگے والے اگر تین کام میں کروں، کون کون سے تین کام؟ تریاق پیوں، من کے گلے میں لٹکاؤں، یا اپنی طرف سے شعر شاعری بنا کے کہوں، ये तीन काम अगर मैं करूं तो मैं हर अमल से बेपरवाह हो जाऊंगा, हर अमल से मैं बेपरवाह हो जाऊंगा, यानी जायज ना जायज का इर्तिकाब। तीन काम करूं या तीन में से एक काम करूं तो गोया लापरवाही आ जाएगी कि मशरू काम है या मशरू नहीं है, हर तरह के काम की तरह चल पड़ूंगा। गोया इस जुमले को इरशाद फरमा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीन तरह के कामों से बचने की ताकीद फरमाई कि ये तीन तरह के काम को अपनाने वाला फिर लाउबाल हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है, मशरू गैर मशरू, जायज ना जायज, सही गलत, हर तरह के काम से वो बेपरवाह हो जाता है। फिर वो अपने कामों में तमीज नहीं कर पाता कि मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, जायज कर रहा हूं, नाजायज कर रहा हूं, मशरू कर रहा हूं, गैर मशरू कर रहा हूं, कोई तमीज नहीं रहती जो आदमी ये तीन काम करे। अब पहला काम कौन सा? तिरियाक पीना। ये तिरियाक जो है ना, ये तो जहर की बेहतरीन दवा है। क्या आदमी को जहर का असर हो तो तिरियाक खिलाओ तो जहर उतर जावे। लेकिन कहते हैं कि उस जमाने के अंदर तिरियाक में सांप का गोश्त इस्तेमाल किया जाता था, शराब इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। इसलिए शुर्रा कहते हैं कि अगर तिरियाक ऐसा हो कि उसमें सांप का गोश्त, अजदहे का गोश्त या ये कि शराब न हो और जो है बिल्कुल हराम चीजों से पाक साफ तिरियाक हो तो उसका इस्तेमाल करना जायज है। और बाज़ हज़रात कहते हैं कि चूंकि हुजूर ने मना किया इसीलिए एहतियात ये है कि साफ सुथरा तिरियाक भी इस्तेमाल मत करो, उसको इस्तेमाल ही मत करो इस तरह के तिरियाक को। नंबर दो, तमीमा, वही मण के जमाने जाहिलियत के अंदर जो पहनाए जाते थे। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि दरिंदों के नाखून, दरिंदों की हड्डियों से बनाए हुए मन के, या ये के सीधा वही नाखून या हड्डी का टुकड़ा, ये भी बच्चों को और मर्दों औरतों को गले के अंदर पहनाने का एक रिवाज था, वो तमीमा हुजूर ने मना फरमाया। ये तो हमने खुद अपनी आंख से देखा है कि रीछ, ऐसे दरिंदे, शेर, उनके बाल, उनका नाखून, हड्डी वगैरह की तावीज बना करके गले में पहनाई जाती है और कहते हैं कि ये फुला बला, फुला मुसीबत, फुला बीमारी, इन सब के लिए शिफा का जरिया है, राहत का जरिया है, ऐसा लोग मानते हैं और ऐसी तावीज़ें लेकर के गले के अंदर पहनाते हैं। तो वो तमीमा शिरकिया ममनू। और शेर का मतलब ये है अपने कस्द और इख्तियार से बाकायदा अशआर बना करके बोलना, क्योंकि वही और अशआर दोनों के दरमियान में इम्तियाज करने के लिए वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगीला, अल्लाह ने हुजूर को शेर का फन सिखाया नहीं और ये शान नबूवत के लिए मुनासिब नहीं, ताकि शेर और कलाम इलाही में तमीज बरकरार रहे। इस वजह से बाकी ये हैं कि कभी गैर इख्तियारी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अकदस से कोई मिसले शेर रज़िया कलाम जारी हो गया तो वो मज़मूम नहीं है, वो महल एतराज नहीं है। और कभी कभी की चीज वो फनी थोड़ी हुआ करती है, ऐसे तो अशार आप भी कह लिया करते हैं कभी कभी, तो उससे कोई आप शायर वक्त थोड़ी कहलाएंगे। किसी की मोहब्बत का जज्बा दिल में उमड़ने लगा, या किसी की अदावत का जज्बा उमड़ने लगा और एकाध शहर जैसा ठोक मारा तो उससे आप थोड़े शायर बन जाएंगे और शायर कहलाएंगे भी नहीं। और बाद हजरात कहते हैं कि उम्मत को तंबीह करना है जहालत भरे अशआर, गंदे अशआर, शिरकिया अशआर, फानी इश्किया अशआर, इस तरह के अशआर से बचने के लिए उम्मत को तंबीह करना है इस तरह के कलिमात के जरिए से। वरना अगर तिरियाक और तमीमा, गले की तावीज वगैरह कुरानी हो, हदीसी हदीस की हो, हलाल और जायज हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बास कहते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला तवक्कुल के एतबार से कहा गया। बास कहते हैं कि हुजूर को सुना करके उम्मत को भी सुनाना है कि भाई इलाज मुआलजे करो लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल रखो, तवक्कुल को छोड़ो मत। ये है चलो। हजरत मुगैरा इब्ने शौबा रदी अल्लाहु ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दाग लगवाया या झाड़ फूंक कर आया तो आदमी तवक्कुल से बेताल्लुक हो जाएगा, यानी झाड़ फूंक ही में लगा रहे, इलाज मुआलजे ही में पड़ा रहे, न दुआ करना, न दुआ करवाना, न अल्लाह पर नजर, न अल्लाह पर भरोसा, बस ये आदमी गोया के असबाब में, असबाब इलाज में, दवा मुआलजे में इतना मशगूल हो गया कि अल्लाह से गाफिल हो गया और तवक्कुल की सिफत से महरूम हो गया। जाहिलियत के जमाने के अंदर रुकिया और झाड़फों को मुअस्सिर हकीकी समझा जाता था, वो भी इस रिवायत में मुराद है कि झाड़फों को मुअस्सिर हकीकी मत समझो, अल्लाह को मुअस्सिर हकीकी समझो। इसीलिए देखो आजकल मुसलमानों में भी ये चीज है, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गई। बहुत सुख अपने कहते हैं भाई आपको ये तकलीफ है ना, दुआ करो, किसी बुजुर्ग के पास जाके दुआ कराओ। तो क्या वो दवा कर रहे हैं हम तो, यानी दुआ की तरफ ध्यान ही नहीं, और दुआ की तरगीब देवे तो वो भी मानने तैयार ही नहीं। बस एक ही चीज, ये डॉक्टर ने ये कहा, ने ये रिपोर्ट में यूं आया, ने ये हकीम ने यूं कहा, ने ये बापू ने यूं कहा, दुआ और अल्लाह की तरफ इनाबत का कोई सवाल ही नहीं। ये लोग जो है तवक्कुल से बेताल्लुक लोग हैं। भाई कोई भी तकलीफ हो पहले दुआ करो, दुआ का एहतमाम करो, अल्लाह पर नजर रखो, जरूरत लगे तो साथ में इलाज भी करा लो, लेकिन ये किया कि अल्लाह से बिल्कुल सरफे नजर, दुआ से कोई ताल्लुक ही नहीं, और हर चीज दवा 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 डॉक्टर, ये चीज तो मुनासिब नहीं है। हमारे हजरत फरमाया करते हैं कि डॉक्टर बहुत ऊंची डिग्री के ने बहुत टॉप क्वालिटी के पसंद नहीं करने गए। कहा क्यों? तो कहा उसके अंदर आदमी की नजर अल्लाह पर कम होती है और डॉक्टर पर ज्यादा होती है। कि मैंने तो पूरे गुजरात का, पूरे इंडिया का वन नंबर का डॉक्टर लिया है, टॉप क्वालिटी का डॉक्टर, जिसका तजुर्बा ये है और जिसकी महारत ये है और जिसकी डागरी डिग्री ये है। तो जब उसी पर नजर होगी तो अल्लाह पर से नजर कम हो जाए, हट ही जाएगी। और अगर डॉक्टर आम हो, दरमियानी किस्म का हो, तो कहे है डॉक्टर साहब तो अब दुआ करना कि भाई ये डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं वो ऊंधा नहीं पड़े। डॉक्टर साहब है बेचारे ठीक ठाक है, डॉक्टर साहब हमारे सीधे है, रिजनेबल भाव के हैं, अब दुआ करना कि इलाज में कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो देखो अगर डॉक्टर मुतवस्सित दर्जे का होगा तो लोगों से दुआ करवाएगा भी, खुद भी दुआ करेगा। टॉप क्वालिटी का डॉक्टर हो तो कहा बिंदा आप कुछ फिक्र की बात नहीं, हो फुला डॉक्टर ही हो, अब दुआ की जरूरत ही नहीं हो, इस तरीके से चलो। ये गलत तरीका है।
दखलत فقلت الا تعلق تميمه فقال نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل اليه رواه ابو داود رحمه الله
وكل اليه تشديد ہے آپ کے نسخے میں حضرت عیسیٰ ابن حمزہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو سرخی کی بیماری لگی ہوئی تھی, سب لال لال ہو گیا تھا سرخی کی بیماری. تو میں نے کہا حضرت وہ مڑکے لٹکا لو نہیں گلے میں شفا ہو جائے گی, کہیں وہ اس کے مڑکے ملتے ہوں گے تمیمہ اس کی تعویذ ملتی ہوگی. تو کہا وہ لٹکا لو حضرت اچھا ہو جائے گا. جیسے کہ بعض بیماری کے بعض تعویذ اور بعض مڑکے مشہور ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہ بیماری ہے فلاں جگہ چلے جاؤ, وہ پترا دیتے ہیں گلے میں لٹکا دینے کا, دھاگا دیتے ہیں وہ گلے میں لٹکا دینے کا, وہ ایک یہ دیں گے وہ کر لینے کا, یہ راکھوڑا دیں گے وہ لگا لینے کا, وہ چولہے کی جو غبار ہوتی ہے کہ وہ پڑھ کے دیتے ہیں وہ کر دینے کا اچھا ہو جائے گا. بعض لوگوں کے زبان پر ہی ہوتا ہے وہ جواب. تو اس طرح انہوں نے کہا حضرت وہ مڑکے لٹکاؤ نہیں گلے میں. تو حضرت عبداللہ ابن عقیم کیا فرمانے لگے, اللہ میری اس سے حفاظت فرماوے, اللہ میری اس سے حفاظت فرماوے. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے گلے میں کوئی چیز لٹکائی, گلے میں لٹکاوے کہ دائنے ہاتھ پہ باندھے, بعض باپو لوگ کہتے دائنے بگیاں باندھ دینا, دائنے بازو کے اوپر, بعض کہتے ران پہ باندھ دینا, بعض کہتے ہیں کہ پیر کے انگوٹھے پہ باندھ دینا, عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہے. تو اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جا یہ جو چیز تو نے باندھی نا اسی سے شفا لے لے, میرے پاس تو آیا کیوں شفا مانگنے کے لیے. یہ ہے وکیل بھی کا مطلب. یہاں یہ مراد ہے کہ حق تعالی کی مدد سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے. جب ایسی چیزوں کے چکر میں پڑتا ہے تو مدد نصرت الہیہ سے محروم ہو جاتا ہے. اور مقصود ہے توکل کی طرف رغبت دلانا, اللہ پر بھروسہ کرنے کی طرف رغبت دلانا. کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے یہ مڑکے اور تعویذ مراد ہے, باقی اگر کوئی آدمی قرآن اور اسماء الہیہ اور حدیث کے کلمات والا اس طرح کوئی چیز لٹکاوے تو جائز تو ہے, لیکن اعلیٰ درجے والے لوگ توکل والے وہ نہ اختیار کرے تو بہت اچھی بات ہے. باقی یہ ہے کہ کوئی آدمی شفا کے بارے میں اللہ پر یقین رکھ کر کے مشروع اور جائز کوئی چیز استعمال کرے تو اس کی گنجائش ہے. جیسے کہ بعض لوگ یہ انگوٹھی کے اندر ارے انگلی کے اندر وہ چاندی کا چھلا پہناتے ہیں بواسیر کی بیماری والوں کے لیے, بعض لوگ پریشر والوں کو اس طرح کا چھلا پہناتے ہیں انگوٹھے میں یا انگلی کے اندر, تو کوئی غیر مشروع چیز نہیں ہوگی تو گنجائش تو ہے وہ چاندی کا ہو 4 گرام کا ہو. جی
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى رواه أحمد والترمذي وأبو داود رحمه الله.
ایک کتاب ہے اردو میں بھی طب نبوی کے نام کی ملتی ہے, وہ اس میں سب علاج معالجے کی اس طرح کی باتیں لکھی ہے, اس میں اور بھی بہت سارے پھل فروٹ کے فوائد وغیرہ بھی سب اس میں لکھے ملتے ہیں اردو میں طب نبوی, عربی میں بھی ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقیہ نظر لگنے کے اوپر یا زہریلے جانور کے ڈنک پر ہوا کرتا ہے. پہلے بھی یہ روایت گزری ہے اس انداز کی, یعنی ان چیزوں کے اندر جھاڑ پھونک کا اثر زیادہ ہوتا ہے, دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے لیکن ڈنک زہریلے جانور کا یا نظر کا اس میں جھاڑ پھونک کا اثر زیادہ ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الوسيلة والفزيلة والدرجة رافعة بس مقام محمود الذي عطا ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد جي.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم أو هدى.
حضرت أنس رضي الله تعالى عنه سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھونک نہیں ہے مگر نظر لگنے سے یا زہریلے جانور کے ڈنک سے یا خون سے. یہاں لفظ دم زیادہ آیا ہے. نمبر ایک اس کا مطلب ہے نکسیر کے خون میں جھاڑ پھونک مؤثر ہوتا ہے. نمبر دو خون کی تکلیف ہو جاوے مثلاً خون کا دباؤ زیادہ ہو گیا یا خون کے دباؤ میں کمی آ گئی یا یہ کہ خون کی کمی کی وجہ سے جو امراض ہوتے ہیں وہ مراد لیا گیا ہے. بعض روایت میں لدغتن کا لفظ بھی ہے یعنی کوئی کاٹ لیوے دانت سے آپ کو جیسے کتے نے دانت سے کاٹ لیا یا انسان نے دانت سے کاٹ لیا تو ان امراض کے اندر یہ جھاڑ پھونک زیادہ فائدہ دیتے ہیں.